الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غزوہ احد کی بات چل رہی تھی اور پچھلی آیت کریمہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمانوں پر جو سختی ہوئی اور جو بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ ظہور پذیر ہوا جس میں بہت سے مسلمان اکابر شہید ہوئے اور کم و بیش سارا لشکر زخمی ہوا، حتیٰ کہ سب سے بڑی جو دکھ کی بات تھی اور جو مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بھی زخمی ہوا اور بہت ہی عجیب سما پیدا ہو گیا. اللہ کریم نے پھر ہمت بندھائی، طاقت دی، جمع ہوئے اور اہل مکہ کو شکست دی، لیکن وہ ایک صدمہ دلوں میں ضرور رہ گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم باقی تھے، ہم زندہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیوں ہوئے. تو اسی پچھلی آیت کریمہ میں اسی کا ذکر تھا کہ یہ جو سختی اور شدت آئی اس میں غلطی آپ لوگوں کی تھی کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہ پہ مقرر کیا تھا اگر وہ وہاں قائم رہتے اور اگرچہ ان کی غلطی اجتہادی تھی لیکن غلطی پھر غلطی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ ارادتاً غلطی نہیں کرتا لیکن سہواً اس سے نافرمانی ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا فرق صرف یہ ہے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی تکلیف اور دنیا کی پریشانی اس پہ ضرور آتی ہے. لہذا صحابہ کرام سے یہ غلطی سرزد ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک بہت تکلیف دہ دن دیکھنا پڑا. اگر وہ لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لائے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ جب انہوں نے بیعت کی تھی تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دعوت دینا اور آپ کو ساتھ لے جانا اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کفر سے ہم دشمنی مول لے رہے ہیں، ہمارے مال برباد ہوں گے، ہماری اولادیں شہید ہوگی، ہمیں خود جانے دینا ہوگی، لیکن یہ سارا کچھ دینے کے بعد بھی سودا مہنگا نہیں ہے، ہم سب کچھ نچھاور کریں گے. اور وہی لوگ تھے، وہ عظمت و استقامت کے پہاڑ تھے جسے ہم، معاذ اللہ، میں بھی دو تین دفعہ غلطی کہہ چکا ہوں، ہمیں یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ذوق جہاد میں اس وقت درا چھوڑ دیا جب مشرکین مکہ بھاگ گئے تھے، لیکن ان کے جرنیلوں نے دیکھا کہ درا خالی ہے تو انہوں نے اپنا رسالہ لے کر، گھوڑ سوار لے کر درے سے آ کر حملہ کر دیا. سات صحابہ وہاں رہ گئے تھے جو شہید ہو گئے، اور جب انہوں نے پیچھے سے لشکر اسلامی پہ حملہ کیا تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ پڑے اور مسلمان دو پارٹوں کے درمیان آ گئے، منتشر ہو گئے، ترتیب نہ رہی، بے پناہ گرد اڑ رہی تھی، رات کا سماں بن رہا تھا، اور اس افراتفری میں بہت سے اکابر مسلمان شہید ہوئے, اور یہ اسی کی بات چل رہی ہے. فرمایا وما اصابکم یوم التقل جمعان فبإذن اللہ, جو مصیبت تم پر اس مقابلے کے دن آئی تھی اللہ جل شانہ نے بھیجی تھی, اللہ کی اجازت سے آئی تھی, لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہر کام کا کوئی سبب بنتا ہے. تو وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 50 آدمی تھے جنہیں حضور نے درے پہ مقرر فرمایا تھا, تو ان میں سے صرف 7 باقی رہ گئے اور دوسرے مشرکین کے تعاقب کے لیے اور جہاد میں حصہ لینے کے لیے درے سے نیچے اتر آئے. جو سبب بنا مشرکین کے رسالے کے حملہ کرنے کا, اور پھر مسلمانوں پر بہت مشکل آ پڑی. تو فرمایا اللہ کریم جانتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے باہر تھی بات, یا اللہ کریم نہیں جانتے تھے, اللہ کی اجازت سے ایسا ہوا, اللہ کریم نے خود ایسا کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے غلط اجتہاد کیوں کیا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تا حکم ثانی آپ وہاں رہیں, اس پہ آپ کو اجتہاد کرنے کا حق ختم ہو گیا, اس پہ کسی رائے کا حق ختم ہو گیا تھا. حضور کا قطعی حکم تھا اور تا حکم ثانی آپ کو وہاں رہنا تھا. اب جو یہ سرزد ہوا, کسی بھی وجہ سے ہوا, کتنے بھی خلوص سے ہوا, کتنی بھی خالص نیت سے ہوا, لیکن جو عمل سرزد ہوا وہ خلاف منشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا, جو تکلیف کا باعث بنا اور دنیاوی پریشانی کا سبب بنا, اور پھر اللہ کریم نے ایسی صورت پیدا کر دی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ یہ درمیانی بات نہیں رہنی چاہیے, ایسی صورت حال بن گئی کہ مومن نکل کر سامنے آ جائے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور جن کے دلوں میں خلوص نہیں ہے, منافقین جو ہیں وہ بھی نکل کر سامنے آ جائیں, اور پتہ چل جائے, خود لوگوں کو اقرار ہو جائے. اللہ کریم تو جانتے ہیں, اللہ کا علم حضوری ہے, اللہ کے علم میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے, ہر چیز اس کی بارگاہ میں حاضر ہے, وہ جانتے ہیں. لیکن اس قادر مطلق نے لوگوں کو کام کرنے کا اختیار دیا ہے, نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مبعوث فرما کر ساری انسانیت کے لیے ایک واضح راستہ متعین کر دیا ہے, اور اختیار دیا ہے کہ جو چاہے وہ آپ کا اتباع کر لے, جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کر کے دیکھ لے, اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بے دلی سے اطاعت چھوڑ دیتا ہے, وہ اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا جرم ہے. اس سے کہیں کم تر یہ جرم ہے کہ کوئی مخلص ذوق شہادت میں جان دینے کے لیے وہ کہتا ہے کیا میں یہاں کھڑا پہرا دیتا رہا, میں بھی جا کر اب جنگ میں گھس لوں, ہماری ڈیوٹی تو لگی تھی جب تک جنگ ہو رہی تھی ہم درے کی حفاظت کریں, اب جنگ ختم ہو گئی, مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں, ہم بھی ان کے تعاقب میں شامل ہوں, ہم بھی جہاد میں حصہ لیں, کسی کو ماریں یا اپنی جان پیش کریں. خلوص اس درجے کا تھا, لیکن اس کے باوجود جو حضور نے فرما دیا تھا اس حکم کی حکم عدولی ہو رہی تھی, لہذا مصیبت ٹوٹ پڑی. اب ہم یہ چاہتے ہیں, اور تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس وقت, تو کم از کم پاکستانی مسلمان کو اس وقت اللہ کریم سے بڑے خفا خفا اور ناراض دکھائی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم پر روزانہ ایک نئی مصیبت آ جاتی ہے, ہمارے حالات بالکل غیر یقینی ہو گئے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں مر رہے ہیں, اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ بڑی عجیب صورت حال ہے کہ جو فوج ملک کی حفاظت کے لیے تھی وہ ملک کے شہریوں کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور جن شہریوں نے تعمیر ملک میں حصہ لینا تھا وہ اپنی فوج کے ساتھ الجھ رہے ہیں. یہ ایک ایسی عجیب صورتحال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا عذاب الہی ہے. لیکن کیا ہم یہ تکلف کریں گے کہ ہم اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے میں کر رہے ہیں؟ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کریں گے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ دہشت گردی ہے, لیکن جو حالت بعثت عالی کے وقت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, جو حال اس زمانے میں تھا وہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ ظالمانہ اور زیادہ وحشیانہ اور بہت بڑی, اسے تو شاید دہشت گردی کہنا بھی چھوٹا لفظ ہے, کہ دنیا کا ہر متنفس ہر دوسرے فرد کا دشمن تھا. جو وضاحت قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے اس زمانے کی, فرمایا وَكُنْتُمْ آدَاءً, تم سب صرف دشمن تھے, باپ بیٹے کا دشمن, بھائی بھائی کا دشمن, خاندان خاندانوں کے دشمن, قومیں قوموں کے دشمن, ملک ملکوں کے دشمن, دنیا میں صرف دشمنی تھی. جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر ایک جرنیل پر کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا جو ڈویژن ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور صحافی کا مطلب یہ تھا کہ وہ کون سی جگہ کا دفاع کر رہا ہے یا کس مقام پہ حملہ کر رہا ہے یا آپ کے ڈویژن کا کیا پروگرام ہے. تو اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا, اس نے کہا ایوری باڈی ہیئر از ٹو کل ایوری باڈی, کہ یہاں کا ہر بندہ کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. یعنی صرف ایک ہی کام یہاں ہو رہا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کروں. تو دنیا میں بالکل یہ کیفیت تھی کہ ہر متنفس دوسرے کے قتل کے در پہ تھا. پھر اس طوفان ظلم و جور میں ایک چھوٹی سی ریاست نمودار ہوئی, ریاست مدینہ منورہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جس کی بنیاد پڑی, اور سب سے پہلے جس طرح آتش قدر نمرود میں ایک گلزار رونما ہوا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا, اسی طرح دنیا کے اس علاؤ میں ایک جنت پیدا ہوئی, ایک گلشن پیدا ہوا, ایک گلزار پیدا ہوا. وہ چھوٹی سی ریاست جس میں باد نسیم بھی چلتی تھی, جس میں گل بھی کھلتے تھے, جس میں بہاریں ہی بہاریں تھیں, اور ارد گرد دنیا میں ہر طرف جنگ کی آگ لگی ہوئی تھی. اور پھر یہ ریاست مدینہ منورہ جوں جوں پھیلتی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دار دنیا میں جلوہ افروز تھے, جزیرہ نمای عرب تک یہ ریاست پھیل گئی, اور وہ جزیرہ نمای عرب جسے ارد گرد کی حکومتیں اپنے اقتدار میں شامل کرنے کو تیار نہیں تھیں, وہ ان کے لیے ایک مثالی ریاست بن گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, علی بن حاتم, حاتم تائی کے فرزند تھے اور مسلمان ہوئے, مشرف با اسلام ہوئے. تو فتح مکہ کے بعد انہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, فتح مکہ سے پہلے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کی ذات ستردہ صفات تک کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا, آپ کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے, اور کسی کے تو پوچھنا ہی کیا ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا, تو کبھی یہاں امن بھی ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی, اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ربع الخالی سے ایک خاتون روانہ ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا فرد نہیں ہوگا, محض اللہ کے بھروسے پہ نکلے گی, اپنی کوٹلی اس نے بغل میں دبائی ہوگی, اور وہ بیت اللہ پہنچے گی, بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اکیلی واپس چلی جائے گی. ربع الخالی عرب جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی حصے میں ہے اور ایک بہت بڑا صحرائی علاقہ ہے جس میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے, اس لیے اسے ربع الخالی کہا جاتا ہے. وہ تقریباً صحرا کا ایک چوتھائی حصہ ہے جو بالکل آبادی جہاں نہ ہونے کے برابر ہے, اور آگے راستے میں جو آبادیاں تھیں ان میں سارے وہ لوگ تھے, وہ قبائل تھے جو پیشہ ور ڈاکو تھے, اور اسی راستے میں بنو طے کے قبائل بھی آتے تھے جن کا فرد تھے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, اور حاتم کو تائی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بنو طے کے سرداروں میں سے تھے. تو فتح مکہ کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں بیٹھا تھا, میں نے ایک عمر رسیدہ عورت کو طواف کرتے دیکھا اور اس سے روک کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ربع الخالی سے آئی ہوں. تو میں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے. اور واپس کیسے جاؤ گی؟ اس نے کہا جیسے آئی ہوں ویسے واپس جاؤں گی, اور تمہیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں. جبکہ اس وقت حضرت علی بن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ, اگر ایک عورت بغیر کسی ساتھی کے اکیلے سفر کرے گی تو یہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ چلو باقیوں کو تو چھوڑ دو, جو ہمارے قبیلے کے ان کو کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تم دیکھ لو گے. تو وہ وصال نبوی کے بعد بیت اللہ میں بیٹھے اور انہوں نے یہ حال دیکھا تو یہ واقعہ بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی سنائی تھی. یعنی وہ لوگ جو پیشہ ور ڈاکو تھے وہ محافظوں میں تبدیل ہو گئے. یہ تھا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف اور عدل کا نتیجہ. جتنا ظلم پہلے ہوتا تھا, لوگ ظلم کرتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں پر ان کے ارباب اختیار ظلم کرتے تھے, ارباب اقتدار ظلم کرتے تھے. ایک طرف وہ لوگ مظلوم ہوتے تھے انتقاماً, دوسری طرف وہ ظالم بن جاتے تھے. جب ان سے طاقتور ان پہ ظلم کرتے تھے وہ اپنے سے کمزوروں پہ ظلم کرتے تھے. ایک گھر کا, ایک خاندان کا صفایا اگر فوجی بم کر دیتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک آدھ بچتا ہے تو وہ بم لے کر سول میں چلا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو وہ بھی مار دیتا ہے, اس کے دل کی بھڑاس بھی نکل جاتی ہے, وہ خود بھی مر جاتا ہے, کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے. تو اگر ہم واقعی اس موضوع پہ سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا, قدرت کا, کہ ہمیں آپس میں دست و گریباں کر دیں. آپ کسی خاندان, کسی گھر کو اجڑتے تب دیکھتے ہیں جب اس میں بھائی بھائیوں کا گلا کاٹنے لگے, ایک گھر کے افراد ایک دوسرے کے قاتل بن جائیں, ایک گھر کے افراد ایک دوسرے کو مارنے پہ لوٹنے پہ تل جائیں, تو وہ گھر آباد نہیں رہ سکتا. آج ہم اس صورت حال سے دو چار ہیں کہ ہم پورے ملک میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. کیا ہم یہ تکلف کریں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ کہیں وہ جرم جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کہتے ہیں ہم سے بھی صادر تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارے حکمرانوں نے بھی ظلم کو تو وتیرہ نہیں بنا لیا, جس کے جواب میں مظلوم بھی ظلم کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے؟ تو من حیث القوم, ایک فقیر سے لے کر حکمران تک, ہمیں کچھ لمحے تو نکالنے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. بے ستیالی سے پہلے جو نقشہ کھینچا قرآن کریم نے تو فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم دوزخ کے کناروں پہ لوگوں گھوم رہے تھے. حضور کی بعثت عالی سے پہلے کا جو سما کھینچا تو فرمایا کہ تم لوگ دوزخ کے بھڑکتی ہوئی آگ کے کناروں پر گھوم رہے تھے. اب کسی شخص کو آپ ایک چھوٹا سا تنور ہوتا ہے اس کے کنارے پہ بھی کھڑا کر دیں تو اسے دھواں بھی آئے گا, آنکھوں سے پانی بھی آئے گا, آگ کی تپش بھی محسوس ہوگی, اور ہو سکتا ہے چنگاریاں اڑ کر اس کے کپڑے بھی جلا دیں, جلا نہ سکیں تو داغدار کر دیں, ان میں آگ کے نشان پڑ جائیں. تو بعثت عالی سے پہلے تم دوزخ کے کناروں پہ گھوم رہے تھے, فانقذکم منہا, اپنے نبی کو مبعوث فرما کر اللہ نے تمہیں وہاں سے اچھٹ لیا, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی, یعنی دوزخ سے بچنے کا راستہ جو دیا, جو کرم کیا اللہ کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر, وہ یہ تھا کہ جہاں نفرت تھی, غصہ تھا, دشمنی تھی, وہاں دلوں میں محبتیں آ گئیں. جو لوگ چھین کر کھانے کے عادی تھے وہ خود فاقے سے رہنے لگے اور اپنا کھانا غربا کو دینے لگے. جو لوگ ظلم کرتے تھے وہ نہ صرف عدل کرنے لگے بلکہ عادل کے عدل کے امین بن گئے اور ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو گئے. اور نہ صرف وہ چند لوگ بلکہ آپ دیکھتے ہیں تاریخ عالم میں کہ روح زمین کو اسلام نے عدل سے بھر دیا. جب ممالک یا شہر فتح ہوتے ہیں, آپ نے اپنے سامنے ڈھاکہ کو فال ہوتے ہوئے دیکھا, اگر کسی نے بھی کچھ تھوڑا سا اس زمانے میں مطالعہ اخبارات کا کیا ہے یا جو اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی قتل و غارت گری ہوئی, کتنے ہمارے فوجی وہاں ظلمن شہید کیے گئے, اور سول کے کتنے لوگ ظلمن تباہ کیے گئے, ادارے تباہ ہوئے, خاندان تباہ ہوئے, اور بڑے بڑے خاندان رسوا ہو گئے, فقیر ہو گئے اور بھاگ گئے شہروں کو چھوڑ کر. تو قرآن نے جو منظر کشی کی ہے اس کی کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت آلہا اذلا وکذلک یفعلون, کہ جب فاتح فوجیں کسی بادشاہ کی کسی شہر میں داخل ہوتی ہیں, افسدوها, اسے تہ و بالا کر دیتی ہیں, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہیں, وَجَعَلُوا عِزَّتَ آلِهَا اَذِلَّةً, اور بڑے بڑے معزز خاندان رسوا ہو جاتے ہیں, ذلیل ہو جاتے ہیں, گھر لٹ جاتے ہیں, عزتیں برباد ہو جاتی ہیں, افراد قتل کر دیے جاتے ہیں, وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اور ایسا ہی کیا جاتا ہے. لیکن اسلامی افواج نے وصال نبوی کے بعد 23 برسوں میں سائبیریا سے افریقہ تک اور ہسپانیہ سے چین تک اسلامی ریاست کو پھیلا دیا, اور یہ پوری معلوم دنیا کے 3 حصے بنتے ہیں. صرف عہد فاروقی میں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 26,00,000 مربع میل علاقہ فتح ہوا. 10 سالوں میں 26,00,000 مربع میل علاقہ فتح ہوا, جس میں بین الاقوامی معیار کے جانے ہوئے شہروں کی تعداد 35,000 تھی. کتنی مخلوق اس میں بستی تھی, لیکن کمال یہ ہے کہ فاتحین داخل ہوئے, کسی کو رسوا نہیں کیا, کوئی گھر نہیں لوٹا, کسی کی عزت نہیں لوٹی, کسی کو تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, بلکہ جو لوگ جور و ظلم اور ستم کے شکار تھے ان کو عدل ملا. اور ان پورے برسوں میں آپ کو کسی بوڑھے کی کڑا, کسی عورت کی آہ, کسی بچی کی چیخ سنائی نہیں دیتی. یعنی کمال یہ ہے کہ جہاں اسلامی افواج اتری, جہاں جہاں گئی انصاف کرتی, عدل کرتی اور امن پھیلاتی چلی گئی, اور لوگ جو اپنے رویوں سے, اپنے حکمرانوں کے رویوں سے, اپنے مذہبی پیشواؤں کے رویوں سے باطل مذاہب کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, انہوں نے جب ان داعیان اسلام کو دیکھا, مسلمان افواج کا کردار دیکھا, تو وہ کلمہ پڑھنے لگے. بلکہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب معمول کیا گیا کراچی جسے اس وقت دیبل کہتے تھے دیبل کی سلطنت پر فتح کرنے کے لیے حجاج بن یوسف نے حکم دیا, تو جب وہ داخل ہوئے ساحل مکران سے تو جو پہلا قلعہ تھا راجہ داہر کا اس پر جو جرنیل مقرر تھا اس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا, وہ ایک لمبا قصہ ہے. یہ قلعے میں قلعہ بند تھے, وہ باہر سے حملہ آور تھے, ان کی طاقت فوجی بھی زیادہ تھی, وسائل بھی زیادہ تھے, ان کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ تھی, لیکن جب مقابلہ ہوا یہ ہار گئے. قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا, اسلامی جھنڈا لہرایا گیا اور وہ جرنیل جو وہاں تھا وہ زخمی ہو کر گرفتار ہو گئے. اور وہ جو کمانڈر ان چیف جسے ہندو سیناپتی کہتے ہیں, راجہ طاہر کے سیناپتی کا بیٹا تھا, اس کا باپ اوور آل پوری راجہ طاہر کی فوجوں کا کمانڈر تھا, تو جب وہ زخمی ہو کر گرفتار ہوا تو اسے وہ جرنیلی احترام دیا گیا اور اس کے لیے الگ سے آرام دہ خیمہ منتخب کیا گیا اور بہترین جراح جو معالج تھے زخموں کے اس کی خدمت پہ لگائے گئے, اسے اچھا کھانا پانی عزت و احترام دیا گیا. اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ مسلمان جرنیل مجھے صحت مند کرنا چاہتا ہے, میرے زخم بھر جائیں میں صحت مند ہو جاؤں تو یہ مجھ سے فوجی راز اگلوائے گا, کیونکہ جرنیل کے عہدے کا بندہ ہوں, مجھے پتا ہے کہاں کہاں ہمارے قلعے ہیں, ان میں کتنی کتنی فوج ہے, ہمارا دفاعی نظام کیا ہے, اس کا مرکز کیا ہے, اسے کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے, تو یقیناً جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر یہ ساری تفتیش مجھ سے ہوگی. اور میرا علاج معالجہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور یہ معلومات مجھ سے نہیں. تو بہت جلدی ٹھیک ہو گیا, چند دنوں میں اس کے زخم بھر گئے, صحت مند ہو گیا. محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کو رپورٹ دی گئی کہ وہ ہندو جرنیل اب ٹھیک ہو گئے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وردی لاؤ, جو انہوں نے صاف کر کے دھو دھا کر مرمت کر کے اس کی اوریجنل وردی, اس کا اسلحہ لاؤ اور اس کے لیے بہترین گھوڑا لے کر آؤ. خود امیر لشکر محمد بن قاسم اس کے خیمے میں تشریف لے کے اسے صحت مند ہونے پہ مبارکباد دی, اسے اس کی وردی عطا کی, اسے کہا کہ یہ تمہاری وردی ہے, یہ تمہاری سواری ہے, یہ گھوڑا ہے, اور یہ تمہارے کچھ سپاہی بھی صحت مند ہو گئے ہیں جو زخمی تھے, انہیں ساتھ لے سکتے ہو اور آپ جا سکتے ہو, تم آزاد ہو. تو وہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا عجیب لوگ ہیں. اس نے کہا یہ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی, میں جرنیل ہوں, میں تمہارے خلاف لڑا ہوں, میں نے تمہارے لڑائی کا طریقہ دیکھا ہے, تمہارا فن حرب میں نے دیکھا ہے, باقی ہماری فوج نہیں جانتی کہ تم مسلمان لڑائی میں کیا طریقے استعمال کرتے اور کس طرح کے پیتری بدلتے ہو, میں جانتا ہوں, میں واپس جاؤں گا, میں نئی فوج لوں گا, میں تمہارے خامیاں خوبیاں دیکھ رہا ہوں, میں پھر تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا. انہوں نے ہنس کے فرمایا کہ بھائی دیکھو, ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, اگر تم پھر مقابلے میں آ جاؤ گے ہم پھر مقابلہ کر لیں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ ہم تمہیں غلام بنانے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہیں غلامی سے آزاد کروانے کے لیے آئے. تم پر تمہارے حکمران ظلم کرتے ہیں, تم پر تمہارے مذہبی پیشواؤں نے سینکڑوں بت لاد رکھے ہیں, باطل عقائد لاد رکھے ہیں, تمہارے ساتھ مذہبی طرف سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے دونوں طرح سے ظلم ہو رہا, ہم تمہیں اس ظلم سے آزاد کروا کے عدل سے آشنا کرنا چاہتے ہیں, آرام سے آشنا کرنا چاہتے ہیں اور آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہتے ہیں, لہذا ہم نے اپنا کام کر دیا. تم ظلم کی طرف سے لڑ رہے تھے, ہم نے تمہیں شکست دی, تم زخمی ہوئے, تمہارا علاج کیا, اس لیے کہ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کی زمین پر اللہ کے آزاد بندے بن کر جیو, لہذا تم جا سکتے ہو. وہ واپس آ گیا, وہاں اس نے زبان نہیں کھولی. واپس آیا تو اسے راجہ کے دربار میں پیش ہونا پڑا. جب وہ داہر کے دربار میں پیش ہوا تو وہاں اس نے زبان کھولی, اس نے کہا دیکھیں राजा साहिब आपने आज तक जो कुछ कर लिया वो कर लिया, अब आप जुल्म छोड़ दें और मेरा मशवरा ये है कि आप भी इस्लाम कबूल कर लें और मैं तो कर ही रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो राजा बड़ा बिगड़ा, उसने कहा तुमने यही करना तो तू वहां कर लेते। उसने कहा अगर मैं वहां करता तो लोग कहते जान बचाने के लिए मुसलमान हो गया, लेकिन मैंने हक देखा है, अदल देखा है, इंसाफ देखा है और आदमी की हुर्मत देखिए कि हर आदमी इज्जत का मुस्तहिक है, एहतराम का मुस्तहिक है। अपनी जो आजादी उसे फितरी अल्लाह ने दी है वो आजाद जिंदगी गुजारने का हकदार है। किसी को हक नहीं कि उसकी आजादी छीने और उसके हुकूक मुतासर करे, उसकी आबरू से खेले, उसका माल लूटे या उसकी जान जाया करे। चुनाचे राजा दाहिर ने ये तारीख का हिस्सा है कि उसको भी और उसके बाप को भी मुसलमान कैदियों के साथ कैद कर दिया और जब दीबल फतह हुआ था और मुसलमानों ने मुसलमान कैदी छुड़ाए थे तब ये दोनों बाप बेटा भी उन कैदियों के साथ आजाद हुए। तो दहशतगर्दी का, जुल्म का, तबाही का जवाब ये दिया इस्लाम ने कि दहशतगर्दी को अदल से खत्म किया जाए, इंसाफ से खत्म। आग पानी से बुझाई जाती है, इसी तरह ये जुल्म और जोर जो है ये इंसाफ से खत्म किया जाता है। बुसैर अंसारी का एक शेर है कि नए दस्तूर हैं नए जमाने के लिए, नए दस्तूर हैं नए जमाने के लिए, आग ही लाई गई आग बुझाने के लिए। ये दहशतगर्द है, उसने 10 आदमियों को कत्ल किया, आपने वहां 2 बम फेंककर 10,000 को मार दिया तो दहशतगर्दी खत्म तो नहीं होगी। अमेरिका जैसी आर्मी बड़ी ताकत ने पूरी दुनिया पे तबाही मचा रखी है तो कहां कहां जहां जहां अमरीकी अफवाज पहुंची है वहां कत्लो भारत गरी खत्म हो गई, अदल कायम हो गया, बढ़ गई है कि पहले आग लगी हुई है आप उस पर आग और आग बरसाते हैं कि ये बुझ जाए तो वो बुझेगी या भड़केगी। तो हमें बहसियत मुसलमान ये सोचना होगा कि अगर सहाबे किराम, अगर वो लोग जो कुरान के मिसाली मुसलमान थे उनसे छोटी सी गलती सरजद होती है तो उन्हें कत्ल की तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उन्हें शहादत के मराहिल से गुजरना पड़ता है, उन्हें जख्म झेलने पड़ते हैं और उन्हें सबसे बड़ा दुख ये सहना पड़ता है खुद उनके सामने उनके महबूब आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़े अनवर भी जख्मी होता है। तो अगर हमने अपनी जिंदगी से इत्तबाए रिसालत को निकाल ही दिया है, अब हमारा आलम यह है कि हम बड़ी बेतकल्फी से सूद खाए जा रहे हैं, उसे सिर्फ खाए नहीं जा रहे हलाल भी समझते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं, अब हमारा जो तजारती तबका है ये तकरीबन इनमें 99% से भी ज्यादा, 99% से भी ज्यादा लोग हाजी हैं। एक दुकान पूरे मुल्क में ऐसी नजर नहीं आती कि जहां आप बेतकल्फी से जाए और कोई झगड़ा किए बगैर कीमत पूछे चीज खरीद के चले आए। कीमत और होगी बताएंगे और फिर आप झगड़ा करेंगे, फिर वो कुछ कम करेंगे, फिर बकवास चलती रहेगी। बल्कि कई दफा मैंने देखा है कि लोगों ने, मैं एक दफा एक चटाई खरीद रहा था, बेचता फिर रहा था, उसने मुझसे 1500 रुपये मांगे और 450 में बेचकर चला गया। इसका मतलब है कि 450 में भी उसने मुनाफा कमाया, तो डिमांड उसकी 1500 की थी, अब अगर कोई 1200 देता, 1100 देता, 5000 देता, तो उस गरीब ने कितने ज्यादा देने। अब कितनी अजीब बात है कि पूरे मुल्क में आप मुझे एक दुकान निशान लगाकर दिखा दें कि यहां बेफिक्र चले जाएंगे, कीमत भी जायज होगी, माल भी सही होगा। तो जब ये आलम है तो इसके नतीजे में दहशतगर्दी नहीं आएगी, तबाही नहीं आएगी तो क्या होगा? फिर जिन इदारों के जिम्मे इस दहशतगर्दी को खत्म करना था उनका आलम यह है कि अगर अदालतें इंसाफ करने लगे तो उन अदालतों को खत्म कर दो। इंसाफ करना ऐसा जुर्म हो गया कि पहले तो سارے ایک ہی طرف چل رہے تھے، پھر عدالت اولیہ کو خیال آ گیا، انہوں نے الحمدللہ انصاف کے فیصلے شروع کیے، تو ہوا کیا، عدالت ہی ختم کر دو. تو اگر آپ انصاف کو پنپنے نہیں دیں گے، عدل کو پنپنے نہیں دیں گے، انصاف نہیں ہوگا تو میرے بھائی دہشت گردی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. خدا کے لیے اپنے آپ پر بھی رحم کیجئے، اس ملک پہ رحم کیجئے جسے بطور امانت اللہ نے آپ کے سپرد کر دیا ہے، اور جو آدھا آپ پہلے ضائع کر چکے ہیں، اس باقی آدھے پہ رحم کیجئے. کل کو آپ نے بھی قبر میں اترنا ہے، وہاں کوئی نہ پریزیڈنٹ ہوگا، نہ مارشل آرٹسٹریٹر ہوگا، نہ جرنل ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ امیر ہوگا، ہر کسی کے ساتھ اس کے اعمال ہوں گے اور اس کی جواب دہی ہوگی. کسی کو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا جاتا، ہر ایک کو زیر زمین جانا پڑتا. یہ نہیں ہوتا کہ غریب مر جائے اسے زمین میں دفن کر دو، امیر مر جائے تو وہ رکھ دیتے اور اسے فرشتے آسمانوں پہ لے جاتے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. سارے لوگ طاقتور بھی، طاقت ختم ہو جاتی ہے، حکمرانوں کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور سب کو زیر زمین جانا پڑتا ہے، اور یہی مٹی سب کو چھپاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑتا ہے. لہذا یہ جو برائی ہوتی ہے، یہ جو ظلم ہوتا ہے، یہ الٹا درخت ہوتا ہے. دنیا کے سارے درختوں کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، تنا اوپر ہوتا ہے، پتے اوپر ہوتے ہیں، پھل اوپر ہوتا ہے. ظلم، جور اور برائی کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں، شاخیں اور پتے نیچے آتے ہیں. اگر جڑ کاٹنی ہے اس کی تو حکمرانوں کو عدل کرنا ہوگا. با اختیار لوگ جو ہیں انہیں خود انصاف کرنا ہوگا، اپنے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی. ہمارے یہاں قانون بنتا ہے، پٹواری نے رشوت لے لی پکڑا گیا، ہولدار نے رشوت لے لی پکڑا گیا، جن لوگوں نے اربوں روپے قرضے لیے اور کھا گئے، جواب دے دیا ہم واپس نہیں کریں گے، انہیں پکڑتا کوئی نہیں، قرضے معاف کر لیے جاتے. جو لوگ کروڑوں غبن کر جاتے ہیں، پھر وہ آٹھ دس سال بعد کہتے ہیں جی ابھی تک ہم پر تو ثابت نہیں ہو سکتا. ثابت کوئی کرے تو ہوں، جنہوں نے آپ کے ذمہ لگایا وہ خود لوٹ رہے ہیں، کہ اب آج آپ پر ثابت کریں تو خود جیل جائیں. چور چوروں پر کیا ثابت کریں گے؟ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عام آدمی سے لے کر حکمران تک سب کلمہ گو ہیں، ہم عہد کریں کہ اے اللہ جو ہو گیا وہ تو معاف کر دے، آئندہ ہمیں حضور کے اتباع کی توفیق دے دے. کتنا آسان سا راستہ، کتنی سادہ سی بات ہے، جس میں کوئی فلسفی نہیں ہے، کوئی بڑے اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے علامے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی بات میں تردد. سادہ سی بات ہے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی کیا، کوئی بھی گناہ تیری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا، جو ہم سے ہوا وہ معاف فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے، ہماری توبہ قبول بھی فرما، اور آج سے ہمیں عادلانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. یاد رکھیں یہ صرف حکمرانوں اور حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے، اور میں اور آپ، ہم بھی سولہ کروڑواں حصہ ہے پاکستان. کوئی بھی نہیں کرتا، یار ہم تو کر لیں، کوئی تو کرے، میں تو کر لوں، آپ تو کر لیں، ہم تو اللہ سے توبہ کریں، تو جو عذاب، جو شدت میری اور آپ کی وجہ سے، وہ تو کم ہو جائے. ایک جگہ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، آپ اس پہ مختلف لکڑیاں رکھتے جاتے ہیں، وہ بھڑکتی جاتی ہیں. اگر اس میں سے کچھ لکڑیاں کم کر دی جائیں تو یقیناً اس کے شعلے دھیمے پڑ جاتے. تو ہم بھی اس کا ایندھن بن رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو درمیان سے نکال دیں، اللہ کرے کچھ شعلے تو مدم ہو جائے، ہم تو توبہ کریں. ہمارے اختیار میں تو ہے کہ ہم خود تو یہ کوشش کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے سارے کام اس طریقے سے کروں جس طریقے سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جو ہو چکا ہے اللہ اسے معاف کر دے. میرا کوئی گناہ تیری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا، تیری رحمت میرے گناہوں سے وسیع تھا. تو یہ ایک طریقہ آج بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم اس ظلمت سے، اس تاریکی سے اور اس جہنم کی آگ سے نکل سکتے ہیں. فرمایا یہ اس لیے تھا وما اصابكم يوم التقى الجمعان اس مقابلے کے دن تم پر جو تکلیف کے پہاڑ ٹوٹے فبإذن اللہ اللہ جانتا تھا اللہ کی اجازت سے ٹوٹے اللہ روکتا تو نہ روک سکتا تھا اس نے نہیں روکے اس نے تم پر ٹوٹنے دیے اور یہ دنیاوی پریشانی تھی تمہارے عقائد تباہ نہیں ہوئے تمہارا حضور نبی کریم کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹا ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ ہم سے تو دین بھی گیا ہمیں تو عقائد کی خبر بھی نہیں ہے ہمارا جو تعلق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی مجروح ہو گیا آج تو ہم کسی عقیدے پہ بھی متفق نہیں ہیں اور ہم اتنے دور جا چکے ہیں کہ اب مسجد والے مسجد والوں کو کافر کہے اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کہتے ہیں جو اس مسجد میں پڑھ رہا ہے وہ کافر ہے کمال ہے یار مسجد میں کھڑا ہے وضو کیا ہے وہی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہی رکوع سجود کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہو آپ مسلمانوں وہ کافر کیسے ہو یہ بدنصیبی ہے یہ گناہوں کی سزا ہے اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ہے جو ہم پہ مسلط ہے آئیے سب مل کر توبہ کریں اور اللہ سے معافی چاہیں تو فرمایا یہ سب جو ہو رہا ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اس سے بے خبر تو نہیں ہے لیکن ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو فرمایا یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ جو صاحب ایمان ہے وہ روز روشن کی طرح سامنے آ جائے اور جو منافقین ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے کہ کون بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے لیکن عملاً اسلام کو اپنانا نہیں چاہتا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور اپنی ریاست کا اپنے عقائد کا اپنے نظریات کا اپنے امن کا اپنی جانوں کا اپنے مال کا دفاع کرو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم تو کہتے اگر یہ جنگ تو ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے منافقین نے کہا تھا احد میں جب الگ ہو گئے کہنے لگے جنگ تو ہوتی تو ہم اس میں شامل یہ تو خودکشی ہے مکے والوں سے مقابلہ تو یہ خودکشی ہے خودکشی میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے جنگ تو ہوتی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہم للکفر یوم اقرب منہم للایمان فرمایا یہ جملہ کہنا یہ کافرانہ ادا ہے ایسا کہنے والے لوگ ایمان سے نہیں کفر سے قریب تر ہوتے ہیں یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم یہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں یہ بات بھی ان کے دل میں نہیں ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے یہ سرے سے منافق ہے اور دفاع کرنا ہی نہیں چاہتے واللہ اعلم بما یکتمون اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
اللہ 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 اللہ